السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، اللہم ارنا الحق حقا ورزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا ورزقنا اجتنابہ، آمین یا رب العالمین۔ جیسے کہ ہماری سیریز چل رہی ہے، ابھی ایک ریمائنڈر، یاد دہانی تذکیر کے طور پر، یہ تذکیر کے سینس میں کہ ان حالات میں ایک مومن کا طرز عمل کیا ہونا چاہیے۔ تو آج کا ہمارا ٹاپک ہے شر سے خیر کو ڈھونڈ نکالنا یا شر سے خیر کو لے آنا۔ ایک مومن اس قدر با مقصد زندگی گزارتا ہے کہ وہ ہر شر سے خیر ڈھونڈ نکال لاتا ہے، اور اس کی مثالیں ہمیں سیرت ہی سے مل جائیں گی اور قرآن کی آیتوں سے بھی مل جائے گی۔ ہم گاہے بگاہے قرآن کی آیتوں سے مثالیں لیتے رہیں گے، لیکن جس آیت سے ہم شروع کر رہے ہیں وہ سورہ بقرہ کی 148 آیت ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَلِكُلِّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ أَيْنَمَا تَكُونُوا يَأْتِ بِكُمُ اللَّهُ جَمِيعًا إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ ہر ایک کے لیے ایک رخ ہے، جس طرف وہ مڑتا ہے یا جس طرف وہ پھرتا ہے۔ بس تم نیکیوں میں، خیرات میں سبقت لے جاؤ، خیر کے کاموں میں سبقت لے جاؤ۔ تم جہاں کہیں بھی ہوگے، اللہ تعالیٰ سے تم سب کو لے آئے گا، بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ یا تم نے جو بھی نیکی کی ہوگی، اللہ تعالیٰ سب نیکیوں کو جمع کر کے لے آئے گا، اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ عزیز بہنوں، یہ آیت ہمیں بتاتی ہے کہ ہر موقع پر، ہر دور میں، ہر ایرا میں، ہر معاملات میں مومن کے لیے اور کافروں کے لیے بھی ایک رخ ہوتا ہے، ایک ڈائریکشن ہوتا ہے، ایک سمت ہوتی ہے۔ یہاں پر وجہ کا لفظ ہے، رخ کہہ سکتے ہیں آپ اس کو، چہرہ۔ ہر ایک کے لیے ایک رخ ہے جس کی طرف وہ مڑتا ہے، ایک ڈائریکشن ہے جس طرف وہ چلتا ہے۔ تو تم کیا کرو، یعنی ایک مومن کیا کر سکتا ہے؟ فاستبقوا الخیرات، تم سبقہ، استباق، تم سبقت کرو، تم کمپیٹ کرو، تم دوڑو، مقابلہ کرو، آگے بڑھو۔ کس میں؟ خیرات، نیکیوں میں۔ خیر کی جمع خیرات ہے، اور ہمارے یہاں پر اردو سپیکنگ والے یوزولی اس لفظ کو بہت برا سمجھتے ہیں۔ ان سینس وہ اس کی معنی یہ لیتے ہیں کہ جب کوئی فقیر ہمارے دروازے پر آتا ہے، کوئی سائل ہمارے در پر آتا ہے، تو ہم کہتے ہیں کہ جاؤ اسے خیرات ڈال دو۔ اور یہ جملے بھی آپ نے ہمارے یہاں سن رکھیں گے کہ کیا خیرات سمجھ کر دے رہے ہیں آپ ہمیں، یہ اپنی خیرات اپنے پاس ہی رکھیے۔ تو خیرات کا لفظ ایکچولی اس معنی میں لے رہتا ہے کہ یہ بری چیز ہے، یا آپ یہ کسی فقیروں کو اور سائلوں کو دیتے ہیں تو اس کو خیرات، ایسا نہیں ہے۔ عربی زبان میں یہ لفظ ہر خیر کے لیے استعمال ہوا ہے۔ خیر کا مطلب ہوتا ہے نیکی، بھلائی، ہر وہ کام جو اللہ تعالیٰ کو مطلوب اور محبوب ہو، جس کی بنا پر بندے کو اس پر اجر ملنے کی امید ہو اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کو انعامات ملنے کی امید ہو۔ تو ہر وہ کام جو خیر پر مبنی ہو، ہر وہ کام جو دوسرے کی خیر خواہی پر مبنی ہو اور اپنی ذات کی اصلاح پر بھی مبنی ہو، وہ خیر کہلائے گا۔ اس کے بہت زیادہ وسیع معنی ہے، اور قرآن میں یہ لفظ کثرت سے آیا ہے، کثرت سے، بہت زیادہ۔ اللہ تعالیٰ کئی دفعہ فرماتا ہے کہ جو بھی خیر تم مانگو گے اللہ تعالیٰ وہ تمہیں عطا کرے گا۔ واللہ خیر الرازقین، اللہ تعالیٰ بہت بڑھ کر رزق دینے والا ہے، سب سے بڑھ کر اور خیر والا رزق دینے والا ہے۔ تو بہرحال یہ لفظ قرآن میں ہمیں بہت جگہ ملتا ہے۔ عزیز بہنوں، ابھی جو حالات سے ہم گزر رہے ہیں، ایک مومن کا طرز عمل یہ ہوتا ہے کہ وہ ہمیشہ مثبت سوچ رکھتا ہے، وہ ہمیشہ شر میں سے بھی خیر کو ڈھونڈ نکال لاتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کچھ لوگ بہت منفی سوچ والے ہوتے ہیں، کچھ لوگ ہمیشہ نگیٹو سوچ ان کی ہوتی ہے اور وہ نگیٹیوٹی کی طرف جاتے ہیں۔ منفی سوچ ان کی ہونے کی وجہ سے وہ ہر چیز میں بس شر تلاش کرتے ہیں اور مایوس ہوتے ہیں، یا پھر ہر چیز کا وہ دوسرا رخ دیکھتے ہیں جو نقصان والا ہے یا جس میں کچھ کمی بیشی ہے۔ آپ نے وہ دیکھا ہوگا نا، ہمیشہ ایک مثال دی جاتی ہے آپٹیمائز کے طور پہ کہ ہاف گلاس میں پانی ہے، تو کچھ لوگ اس گلاس کو دیکھ کر کہتے کہ یہ گلاس ہاف خالی ہے، اور جو پازیٹیو سوچ سکتے ہیں، جو آپٹیمسٹک ہوتے ہیں، تو وہ دیکھ کر کہتے ہیں کہ یہ ہاف فل ہے۔ اب دیکھیں، بات دونوں درست ہے دیکھا جائے تو، لیکن مثبت سوچ انسان کے اندر ایک پازیٹیو تھنکنگ، ایک خیر کی تلاش رکھتی ہے اور وہ خیر کے کام کرنے میں لگ جاتا ہے کہ جب آپ کے اندر خیر کی تلاش ہوگی، آپ چیزوں کو خیر کی نظر سے دیکھیں گے، مثبت سوچ سے دیکھیں گے، تو آپ کے اندر وہ پازیٹیویٹی آتی جائے گی. لیکن اگر آپ کسی چیز کو ہمیشہ اس کا دوسرا رخ دیکھیں گے، تصویر کا دوسرا رخ دیکھیں گے، اس کی نگیٹیویٹی کی طرف جائیں گے، تو انسان کا ذہن پھر اسی نہج پر کام کرنے لگتا ہے اور پھر وہ ہمیشہ مایوسی یا پھر نقصان کی طرف جاتا ہے. تو ہمیشہ کبھی بھی چیزوں کو جب ہم دیکھیں تو اس کے پازیٹیو رخ کو آپ دیکھیں، اس کی مثبت رخ کو آپ دیکھیں، تاکہ آپ کے اندر وہ سوچ ڈیولپ ہو جو ہمارا دین ہمیں سکھاتا ہے کہ ہر شر سے خیر کو ڈھونڈ نکالنا. اور اس کو سمجھنے کے لیے ہم سورہ نور کی آیت لیتے ہیں. سورہ نور کی آیت سے آپ بہت اچھی طرح سمجھ جائیں گے. جن لوگوں نے تفسیر کی ہوئی ہے ماشاءاللہ وہ تو بہت اچھی طرح جانتے ہوں گے، لیکن پھر بھی ہم ہلکا سا آپ کے سامنے پیش کر دیں گے تاکہ بات سمجھ میں آ جائے. سورہ نور کی آیت نمبر 11 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، ان الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم. کہ بے شک جو لوگ یہ جھوٹ گھڑ لائے ہیں، یہ الزام گھڑ لائے ہیں تم میں سے، لا تحسبوه شرا لكم، تم نہ گمان کرو اس کو کہ وہ تمہارے لیے شر ہے، بل ہوا خیر لکم، بلکہ وہ تو تمہارے لیے خیر ہے. سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے، اللہ تعالیٰ سے بڑھ کر کوئی ہو سکتا ہے؟ اور اس کا جو پس منظر ہے، اس کا جو بیک گراؤنڈ ہے اس آیت کے شان نزول کا، اس میں عائشہ رضی اللہ عنہ پر کچھ لوگوں نے الزام لگا دیا تھا اور بہت ہی غلط قسم کا الزام لگایا تھا. اب کیا ہوا کہ اب یہ بات ایک زبان سے نکلی اور یہ جو غلط بات تھی وہی غلط بات بعض صحابہ کے درمیان بھی گردش کرتی رہی. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ کیوں نہ جب تم نے اس بات کو سنا تو تم نے کہا کہ لا حول ولا قوۃ الا باللہ، سبحان اللہ، کہ یہ جو ازواج مطہرات ہیں وہ اس سے پاک ہیں، ایسا ان کے بارے میں سوچنا بھی اچھی بات نہیں ہے. تو تم نے خاموشی کیوں نے اختیار کی؟ کیوں تمہاری زبان اس کو ایک زبان سے لے کر دوسری زبان تک لے کر چلی گئی؟ اور یہ الزام لگانے والے منافقین تھے اصل میں، اور ان کے بہکاوے میں چند اچھے صحابہ بھی آ گئے تھے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ جو منافقین کا ایک ٹولہ ہے، جن لوگوں نے الزام کو پھیلانے میں، گردش کرنے میں مدد دی ہے، اور اس بات کو، غلط بات کو بہتان عظیم وہ لگا رہے ہیں، اور بہتان عظیم وہ گھڑ لائے ہیں آپ کے اوپر، یہ ازواج مطہرات، یہ عائشہ رضی اللہ عنہا پر، تو دراصل تم اس کو شر نہ سمجھو بلکہ تم اس کو خیر سمجھو. تو آپ دیکھیں کہ وہ تھا تو وہ شر کے طور پہ وہ لائے تھے اس الزام کو، یعنی ان لوگوں نے ہر طرح سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ستانے کی کوشش کی، ڈیفیٹ کرنے کی کوشش کی کہ کسی طرح اسلام وہاں سے ختم ہو جائے، رسول اکرم وہاں سے مدینہ سے واپس چلے جائیں. جب ان کی ہر کوشش ناکام ہو گئی تو انہوں نے یہ اخلاقی اور اس طرح کی یعنی ایک رذیل حرکت پر وہ اتر آئے اور اس طرح سے غلط الزام لگا دیا عائشہ رضی اللہ عنہ کی ذات پر. تب اللہ تعالیٰ نے قرآن میں عائشہ رضی اللہ عنہ کی برات نازل فرمائی کہ عائشہ رضی اللہ عنہ پاکیزہ ہے، معصوم ہے، اور یہ ایک ایسا ٹولہ ہے منافقین کا جو الزام گھڑ لایا ہے، اور وہ سمجھتے تھے کہ وہ شر پھیلائیں گے آپ کے تعلق سے، یہ مسلمانوں کے تعلق سے شر پھیلا کر مسلمانوں کو کمزور کریں گے، ان کی طاقت اور قوت کو کمزور کریں گے. لیکن دراصل وہ غلط گمان کر رہے تھے، اور تم بھی غلط گمان کر رہے ہو. اللہ تعالیٰ تو اس شر میں سے خیر کو نکال لایا ہے، الحمدللہ. آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے اتنی بہترین سورہ نور میں آیتیں نازل فرمائیں. جن لوگوں نے سورہ نور کا کورس کیا ہے وہ بھی جانتے ہوں گے کہ الحمدللہ گھروں میں داخل ہونے کے آداب بتائے گئے، گھروں سے باہر نکلنے کے آداب بتائے گئے، پردے کے احکام نازل ہوئے، گھر کے اندر پردہ کیسا کرنا ہے، گھر کے باہر کیسے پردہ کرنا ہے. جب تمہیں کسی کے گھر میں داخل ہونا ہے تو تمہیں تین دفعہ نوک کرنا ہے. تین اوقات ایسے ہیں کہ جو پردے کے ہیں، اگر ہسبینڈ وائف گھر میں ہوں، اور ایون بیڈ رومز میں بچے اور گھر کے افراد بھی بغیر اجازت کے نہیں جا سکتے. تو الحمدللہ اتنے بہترین احکامات اللہ تعالیٰ نے سورہ نور میں نازل کیے. تو ایکچولی جو چیز وہ شر سمجھ رہے تھے کہ ہم یہ پھیلا کر، پروپیگنڈا کر کے مسلمانوں کو تکلیف دیں گے، وہی چیز مسلمانوں کے حق میں خیر ثابت ہو گئی، ماشاءاللہ. سبحان اللہ، آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے کیسے اس شر میں سے خیر کو نکال لایا. تو الحمدللہ آج بھی ہم جس فتنے میں گھرے ہوئے ہیں، آج بھی ہم جس آزمائش سے گزر رہے ہیں، جو ابتلا آج ہم پر آئی ہوئی ہے، اور یہ سب جو بھی کچھ ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتا ہے، یہ سب تقدیر کا لکھا ہوا ہوتا ہے. ایک مومن کو اس پر ایمان لانا چاہیے اور اس کو اس پر ثابت قدم رہنا چاہیے، یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے کہ جو بھی خیر اور شر ہوتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتا ہے، اور بعض اوقات وہ ہمارے ہاتھوں کی کمائی ہوتی ہے اور بعض اوقات اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائش ہوتی ہے. تو اب یہ جو آزمائش ہے، یہ ہمارے ہاتھوں کی کمائی ہے، جو بھی ہے، جس فتنے میں ابھی فی الحال ہم گھرے ہوئے ہیں کہ بالکل بند ہیں ہم لوگ، کسی سے ملاقات ممکن نہیں، کسی سے بات کرنا مشکل ہے، ایک دوسرے سے مل نہیں سکتے، ہر چیز بند ہے. ہو سکتا ہے بہت سارے لوگوں کے کتنے سارے کام اٹکے ہوئے، ابھی کچھ دن پہلے کی بات ہے، دو تین دن پہلے کی بات ہے کہ کسی کا فون آیا، ان کی وائف کو اتنا دانت میں درد تھا کہ بالکل ناقابل برداشت تھا، اور کرفیو کا ٹائم تھا. اب آپ بتائیں کہ ایسی سچویشنز اور کتنی گھروں میں ہوں گی, کوئی کسی کا بچہ گر سکتا ہے, کیونکہ دنیا میں روزانہ ہزاروں لاکھوں ایکسیڈنٹس ہوتے تھے. کوئی بچہ گرا, اس کا ہارٹ ٹوٹ گیا, کسی کا پیر ٹوٹ گیا, کسی کی کچھ فریکچر ہو گیا اور فوراً ہاسپٹلس لے کے بھاگنا پڑتا ہے, ایمرجنسیز میں جانا پڑتا ہے, کسی کا کچھ ہو جاتا ہے, تو ایسے کتنے کیسز ہو رہے ہوں گے گھر میں. لیکن بعض اوقات ایسا ہوتا ہے, جھنجھلاہٹ ہوتی ہوگی کچھ لوگوں کو کہ کیوں یہ لاک ڈاؤن ہے. جیسے کہ کچھ لوگوں کو کسی کی ریڑھ کی ہڈی کا مسئلہ ہو گیا ہے کہ کوئی جھک رہا تھا تو ریڑھ کی ہڈی کریک ہو گئی. اب ایسی حالت میں نہ ڈاکٹرز مل رہے ہیں, نہ پلاسٹر ہو سک رہا ہے, نہ کوئی کچھ اور کام ہو سکتا ہے. وہ کیا سوچ رہے ہوں گے بےچارے کہ کیا یہ شر ہے ان کے لیے؟ لیکن نہیں, ایک مومن ہر شر سے خیر کو ڈھونڈ نکال لاتا ہے. اب دیکھیے جو لاک ڈاؤن کی کیفیت ہے, بے شک ہم سب گھروں میں بند ہیں, لیکن پھر بھی آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کا بہت شکر احسان ہے کہ اسی میں سے ہم کو خیر ڈھونڈنا ہے, اسی میں سے ہم کو بہت ساری ایسی چیزیں ڈھونڈنا ہے جو ہمارے لیے خیر کا باعث ہوگی. آپ خود سوچیں, اتنے سکون کا موقع کبھی ملا تھا؟ کبھی ہم اس طرح سے گھروں میں بیٹھے تھے اپنے گھر والوں سے بات چیت کرتے ہوئے؟ اپنے گھر کو ہم نے اتنا وقت دیا تھا, ایک بھاگ دوڑ لگی ہوئی تھی دیکھا جائے تو. الحمدللہ اب سکون سے بیٹھنے کا موقع ملا ہے, سکون سے عبادت کرنے کا موقع ملا ہے, سکون سے ذکر و اذکار کرنے کا موقع ملا ہے, کثرت سے تلاوت قرآن کر سکتے ہیں ہم لوگ. تو بہرحال میں دو تین واقعات آپ لوگوں کے سامنے رکھوں گی کہ کس طرح سے ہم کو اس شر سے خیر کو ڈھونڈ نکالنا ہے, کیونکہ بعض اوقات بچے جھنجھلا جاتے ہیں, بعض اوقات بڑے بھی جھنجھلا جاتے ہیں, اور واقعی میں کیونکہ سب کو عادت ہے جس دور میں ہم ابھی جی رہے ہیں, ہماری زندگی ایک بھاگ دوڑ والی لائف ہے دیکھا جائے تو. اور پھر ہم نے اتنا اپنے اوپر بہت ساری چیزیں لاد لی ہیں, شاپنگ, پکنک, ملنا ملانا, ایک دوسرے کے ساتھ دعوتیں, پارٹیز وغیرہ, تو ہم لوگوں کو اتنی ملنے ملانے کی عادت ہو چکی ہے کہ اب جب ہم بالکل ایک دوسرے سے نہیں مل پا رہے ہیں یا کچھ نہیں کر پا رہے ہیں تو جھنجھلاہٹ کا شکار ہو رہے ہیں. تو کہیں جھنجھلاہٹ میں ہماری زبان سے کوئی ایسے جملے نہ نکل جائے جو اللہ تعالیٰ کو ناپسند ہو اور نہ مطلوب ہو. لہٰذا ہم کیوں نہ اس وقت کو خیر بنا لیں اور کیوں نہ اس وقت سے ہم فائدہ اٹھا لیں. آپ دیکھیں, آپ کو یاد ہوگا کہ سمامہ بن اسال رضی اللہ عنہ, یہ بہت مشہور صحابی گزرے ہیں, لیکن پہلے مشرک تھے اور دشمن تھے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے, کٹر دشمن تھے. کہا جاتا ہے کہ ان کا کفار مکہ کے ساتھ کچھ پیکج تھا اور اپنا یہ اناج وغیرہ فروخت کیا کرتے تھے ان کے ساتھ. کچھ پرابلمس ہوئی اور ان کو رسول اکرم سے اور مزید دشمنی پیدا ہو گئی, اور انہوں نے دل میں سوچا کہ مجھے تو اب رسول کا خاتمہ ہی کرنا ہے, اور یہ دل میں ارادہ لے کر نکلے کہ میں ضرور نعوذ باللہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ختم کر دوں گا. اور یہ سوچ لے کر آئے چھپتے چھپاتے, لیکن صحابہ کی نظر ان کے اوپر پڑ گئی اور انہوں نے کھلم کھلا اعلان بھی کر دیا کہ میں تو رسول اللہ کو قتل کرنے کی غرض سے آیا تھا. صحابہ ان کو پکڑ کے لائے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے, اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سامنے دو تین آپشن رکھے, اور وہ اللہ کے رسول کی طرف نظر اٹھا کر بھی نہیں دیکھ رہے تھے. انہیں ان کی باتوں سے ظاہر ہو رہا تھا کہ وہ رسول اکرم سے نفرت کرتے ہیں. جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سامنے دو تین آپشن رکھے, جبکہ صحابہ کہہ رہے تھے کہ یا رسول اللہ, یہ آپ کے قتل کے ارادے سے آئے تھے, لہٰذا ابھی حکم دیجئے, ہم ابھی اس کا سر قلم کر دیتے ہیں, یا ابھی ہم اس کو یعنی یا تو نظر بند کر دیں, جو بھی ورسٹ معاملہ ہو سکتا تھا. رسول اکرم نے فرمایا کہ نہیں, یہ اپنے قبیلے کے سردار ہیں, یعنی ان کے ساتھ ویسا برتاؤ کرو اور اچھا برتاؤ کرو. رسول اکرم نے ان سے بہت اچھے سے بات چیت کی, ان کے سامنے دو تین آپشن رکھے اور کہا کہ اگر تم چاہو تو ہم تمہارے سامنے پیش کر سکتے ہیں, تم چاہو تو اسلام قبول کر لو تو ہم سب کچھ معاف کر دیں گے, اور ورنہ ویسے بھی تم آزاد ہو. اور ان کو کہا جاتا ہے مسجد نبوی کے ستون سے سامنے باندھ دیا گیا, یعنی ان کو ستون کے ساتھ باندھ دیا گیا. اور جاتے آتے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو یہی پیشکش کرتے رہے کہ اے اسامہ, اسلام قبول کر لو. اور رسول اکرم کا انداز کہا جاتا ہے بہت ہی بہترین تھا, بہت ہی نرمی والا انداز تھا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا. اور صحابہ کہتے کہ ہم حیران تھے کہ وہ دشمن جو کہ رسول اکرم کو قتل کے ارادے سے آیا تھا, اس کے ساتھ رسول اکرم کا رویہ ایسا ہے. اور بعض وقت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا کر دیکھتے بھی تھے ان کی طرف, اور مسکرا کر بھی آپ نے بات کی ان سے, انہیں دشمن کے ساتھ یہ معاملہ تھا. تو کہا جاتا ہے کہ جب تین دن گزر گئے اور ان کی رسول اکرم کی پیشکش پر انہوں نے اسلام قبول نہیں کرا, تب رسول اکرم نے کہا کہ سمامہ کو چھوڑ دو, سمامہ بن اسال. تو کہا کہ سمامہ کو چھوڑ دو, تو صحابہ بہت حیران ہوئے, لیکن صحابہ ظاہر سی بات ہے رسول اکرم کے حکم کے خلاف ورزی تو نہیں کر سکتے تھے. رسول اکرم نے جیسے حکم دیا صحابہ نے ان کو چھوڑ دیا. کہا جاتا ہے کہ وہ وہاں سے آزاد ہوئے, گئے یعنی مدینہ سے باہر مضافات کا جو علاقہ تھا وہاں گئے, غسل کیا, واپس دوبارہ آئے اور کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, میں اسلام قبول کرنا چاہتا ہوں. اور کہنے کہ واللہ, یہاں آنے سے پہلے مجھے آپ کے چہرے سے زیادہ قابل نفرت چہرہ کوئی اور نہیں تھا, اور یقین جانیے اللہ گواہ ہے کہ اب مجھے آپ کے چہرے سے بڑھ کر محبوب چہرہ کوئی اور نہیں ہے. سبحان اللہ. آپ دیکھیں یہ ہوتا ہے شر سے خیر کو ڈھونڈ نکالنا، یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ آپ دیکھیں الحمدللہ ہمارا دین ہمیں کتنی اچھی تعلیم دیتا ہے، ہمیں قرآن میں بتایا گیا کہ تم اسے شر نہ سمجھو بلکہ تمہارے لیے تو خیر ہے، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح سے ایک شر والے معاملے کو خیر کے ساتھ نپٹایا۔ تو ایک مومن ہمیشہ شر میں سے خیر کو ڈھونڈ نکال لاتا ہے۔ میں اور آپ ہم بھی یہی کریں کہ ابھی جن حالات میں ہم گھرے ہوئے ہیں اور جو سکون کا موقع ہمیں ملا ہے، جو فراغت اور فرصت کے اوقات ہم کو ملے ہیں، اس میں سے ہم خیر کو ڈھونڈیں، کوئی ایسی خیر ڈھونڈ لائیں جس سے ہماری دنیا اور آخرت دونوں سنور جائے، کوئی ایسا کام کریں جو ہم کو لانگ ٹرم فائدہ پہنچائے، جو ہماری دنیا کے ساتھ ساتھ ہماری آخرت کو بھی سنوار دے، ایسا فائدہ ہم کو پہنچ جائے، ایسا کوئی کام کریے۔ آپ ڈھونڈیے، آپ کو بہت ساری چیزیں نظر آ جائیں گی۔ آپ دیکھیں یہی کوارنٹائن نے بہت سارے لوگوں کو سلائی کڑھائی کرنا سکھا دیا، بہت سارے لوگوں کو کروشیٹ، آپ کو معلوم ہوگا جو بنائی سلائی بنائی ہوتی ہے، اور وہ اون سے اور الگ الگ قسم کے دھاگوں سے باریک چیزیں بنی جاتی ہیں۔ کتنی لڑکیاں وہ کام کرنے لگی ہیں، کتنی لڑکیوں نے سلائی سیکھ لی ہے، کتنی لڑکیوں نے پکوان سیکھ لیے نئے نئے قسم کے، اور آج کل تو ہر چیز یوٹیوب پر اویلیبل ہے۔ کتنی بھی پھوہڑ لڑکیاں ہوں گی یا عورتیں یا خواتین ہوں گی، لیکن یوٹیوب نے ہر ایک کو سگھڑ بنا دیا ہے۔ اب ہر کوئی بہت ہی اچھی اچھی ڈشز بنا سکتا ہے، ماشاءاللہ سیکھ سکتے ہیں آپ۔ یعنی آپ کو 24 گھنٹے آپ کے پاس اللہ تعالیٰ نے اتنے دیے ہیں، آپ اس میں ایسے کنسٹرکٹیو کام کر سکتے ہیں، بہت ساری سکلز کو آپ سیکھ سکتے ہیں، بہت ساری صلاحیتیں اپنے اندر پیدا کر سکتے ہیں۔ اور آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے کسی کو ابس پیدا نہیں کیا، اللہ تعالیٰ نے ہر ایک میں کچھ نہ کچھ صلاحیت رکھی ہے، آپ اپنی صلاحیتوں کو پہچانیں۔ آج کا دور میڈیا کا دور ہے، آج کا دور موبائل کا دور ہے، آپ اللہ تعالیٰ کے دین کی خدمت موبائل کے تھرو کیسے کر سکتے ہیں؟ جیسے کہ آپ نے دیکھا ہوگا ابھی دعاؤں کی کتنی ضرورت پیش آئی، میرے پاس کئی دفعہ کتنے لوگوں کے میسجز آئے، جیسے مستون اذکار کا کارڈ ہے، قرآنی دعاؤں کے کارڈز ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے دیدار کے لیے جو دعا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی تھی، جو سلام پھیرنے سے پہلے کی بھی دعا ہے اور اس میں اللہ تعالیٰ کے دیدار کی بھی بات کی گئی ہے، دعا کی گئی ہے، تو وہ دعا ہے۔ اب دیکھیں جب ہم کسی کتاب سے پکچر لے کر بھیجتے ہیں تو وہ بات نہیں رہتی، لیکن آپ اس کو اگر اسی فارم میں ٹائپ کریں، یعنی آپ کے پاس کوئی ایسا ایپ ہو جس میں آپ اس کو ٹائپ کریں جس پر وہ موبائل پر ہی کھلے، ایسے لوگ، ایسی آج کی جو نئی جنریشن ہے ماشاء اللہ، وہ آن لائن سیکھ کر ایسے ایپ بنا سکتی ہیں، ایسی دعائیں ٹائپ کر سکتی ہیں جس سے موبائل پر جب کھولیں تو وہ ڈائریکٹ موبائل میں کھل جائے وہ ایپ، اور وہیں دعائیں پڑھنے کو مل جائیں، لوگوں کو آسانی ہو جائے لوگوں کے لیے، اور اس سے بھیجنا کتنا آسان ہو گیا۔ پہلے زمانے میں تو انتظار کرنا پڑتا تھا کہ پوسٹ کریں تو کوئی چیز ملے گی، لیکن الحمدللہ آپ کتنی سہولت ہو گئی کہ آپ ایک دعا اگر چاہیں تو آپ واٹس ایپ پر ہی فارورڈ کر سکتے ہیں کسی کو پڑھنے کے لیے، اور ہے لوگوں کے پاس ٹائم۔ تو اس وقت سے فائدہ اٹھائیں، اس شر میں سے خیر کو ڈھونڈ نکالیں۔ ایک اور بہت اہم واقعہ ہے، لیکن اس سے پہلے ایک ہم آیت دیکھ لیتے ہیں۔ اب دیکھیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتا ہے، والباقیات الصالحات خیر عند ربک ثوابا و خیر عملا، اور باقی رہ جانے والی تو صالحات نیکیاں ہیں، خیر والی تیرے رب کے پاس، اور ثواب کے اعتبار سے اور امید کے اعتبار سے۔ سبحان اللہ، یعنی کیا چیز باقی رہ جائے گی؟ ہمارا کھانا پینا، اٹھنا بیٹھنا، ہمارا ہائے واویلا مچانا باقی نہیں رہے گا۔ اگر ہم ابھی اس وقت لاک ڈاؤن میں نہ بھی ہوتے اور کہیں باہر گھوم پھر رہے ہوتے تو وہ چیزیں باقی نہ رہتی، لیکن ہماری کیا چیزیں باقی رہے گی؟ ہمارے نیک کام باقی رہ جائیں گے۔ تو اس شر سے خیر کو ڈھونڈیے، آپ نکالیے، کوئی ایسی چیز ڈھونڈیے کہ آپ اس میں کیا ایسا فائدے والا کام کر سکتے ہیں، آپ کیا ڈیولپمنٹ کر سکتے ہیں، آپ کیا لوگوں کو خیر کی بات پہنچا سکتے ہیں۔ آپ دیکھیں، تبسم کا وجہ کل عقیق صدقہ، کہ تیرا اپنے بھائی کے چہرے کی طرف مسکرا کر دیکھنا بھی صدقہ ہے۔ آج کے دور میں جو مایوسی کی کیفیت ہو رہی ہے، کچھ لوگ ڈپریشن کا شکار ہو رہے ہیں، آپ ان کے ساتھ بات کریے، فون کریے، ان کو انکریج کریے، ان کے اندر مثبت سوچ پیدا کریے، ان کے اندر ایک امید کا دیا جلائیے، کیونکہ یہی کام تو ہمیں کرنا ہے۔ تو شر میں سے خیر کو ڈھونڈ نکالیے، آپ ایسے وقت کو ضائع نہ جانے دیجئے۔ تو جو واقعہ میں آپ لوگوں کے سامنے ڈسکس کرنا چاہ رہی تھی کہ صلح حدیبیہ کا موقع تھا، اور صلح حدیبیہ کے موقع پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب معاہدہ کر رہے تھے تو مشرکین مکہ آپ سے ہر بات منوا رہے تھے، انہوں نے کہا کہ کوئی بھی ہمارا آدمی مکہ والا اگر مدینہ جائے گا تو آپ اس کو مدینہ سے واپس بھیج دیں گے مکہ، اگر مدینہ سے کوئی آدمی مسلمان یا کوئی بھی مکہ آئے گا تو ہم اسے واپس نہیں بھیجیں گے، آپ ابھی عمرہ نہیں کر سکتے، یہیں احرام اتار دیجئے، واپس اپنے گھر چلے جائیے، اگلے سال آئیے گا، یعنی اتنی ان کی دھاندلی تھی اور دیدہ دلیری تھی کہ وہ ہر طرح سے رسول اکرم پر حاوی ہو رہے تھے، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہر بات مانتے چلے جا رہے تھے ہر بات. تو عمر رضی اللہ عنہ کو غصہ بھی آ گیا کہ کہنے کہ یا رسول اللہ، کیا ہم حق پر نہیں ہیں کہ آپ ان کی ہر بات مانتے چلے جا رہے ہیں؟ وہ ہم کو ہر طرح سے ڈیفیٹ کر رہے ہیں اور ہر بات منوا کر معاہدہ لکھوا رہے ہیں. اور یہ سب معاہدہ ہونے کے بعد انہوں نے کہا کہ اس پر سائن بھی کر دو. تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سائن بھی کر دی، یعنی سائن کا مطلب تھا کہ انہوں نے نیچے لکھ دیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اور علی رضی اللہ عنہ کو رسول اکرم نے کہا کہ جب اس وقت مشرکین مکہ نے کہا کہ یہی بات پر تو ہمارا جھگڑا ہے آپ سے کہ ہم آپ کو رسول اللہ نہیں مانتے ہیں، آپ محمد بن عبداللہ لکھیے، تو رسول اکرم نے کہا کہ اے علی اسے مٹا دو، محمد اور رسول اللہ جو لکھا ہوا ہے تو رسول اللہ کو مٹا دو، اس کی جگہ محمد بن عبداللہ لکھ دو. علی رضی اللہ عنہ نے کہا کہ یا رسول اللہ میں تو نہیں اسے رب کروں، یعنی میری اتنی ہمت نہیں کہ میں آپ کے نام کو جو رسول اللہ ہے وہ ہٹا دوں یا کٹ کر دوں. رسول اکرم نے کہا کہ کہاں ہے لکھا ہوا بتاؤ، اور پھر آپ نے اپنے ہاتھوں سے اسے کٹ کر دیا. اب دیکھیں اس وقت ایسے لگ رہا تھا بظاہر کہ کیا اور کیا ان کے یعنی مشرکین کے کہنے کی وجہ سے جو وہاں سے ہٹایا گیا رسول اللہ، تو کیا ان کے لکھا ہوا ہٹا دینے کی وجہ سے کیا آپ رسول اللہ نہیں رہے؟ نہیں، آپ تو رسول اللہ تھے، اس بات کی گواہی قرآن نے دی، اس بات کی گواہی سارے لوگوں نے دی. تو صرف اس وقت مٹا دینے سے کچھ نقصان نہیں ہوا، لیکن بظاہر ایسے لگ رہا تھا کہ یہ تو ایک شر ہے اور کفار مکہ مسلمانوں پر حاوی ہو رہے ہیں، ہر بات اپنی منوا رہے ہیں، ہر فیصلہ اپنا منوا رہے ہیں. تو بہرحال دیکھیں وہی بات جو رسول اکرم نے اس وقت مانی، جو بظاہر شر لگ رہی تھی، جو بظاہر نقصان دہ لگ رہی تھی، جو بظاہر مسلمانوں کے حق میں فائدہ مند نہیں لگ رہی تھی، لیکن آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے کیسے اسی شر سے خیر کو نکال لایا ماشاء اللہ. کہ کچھ ہی عرصہ گزرا تھا کہ اس کے فائدے مسلمانوں کو نظر آنے لگے. جب یہ لوگ صلح حدیبیہ سے واپس جا رہے تھے تو اللہ تعالیٰ نے سورت نازل فرمائی، سورت الفتح، انا فتحنا لک فتحا مبینا، کہ بے شک ہم نے آپ کو فتح مبین، کھلی واضح فتح عطا کر دی ماشاء اللہ. تو صحابہ حیران تھے، صحابہ کہتے تھے کہ تم لوگ فتح مکہ کو فتح مبین سمجھتے ہو، ہم لوگ صلح حدیبیہ کو فتح مبین سمجھتے تھے. کیونکہ کفار مکہ کا اس بات کو مان جانا کہ اب یعنی مسلمانوں کو انہوں نے ایک قوت اور طاقت کی حیثیت سے مان لیا، کیونکہ معاہدہ انہی لوگوں سے کیا جاتا ہے جو آپ کی ٹکر کے ہوں، تو انہوں نے ایک قوت مان لیا اسلام کو. اب وہ اسلام کو دبانے کی کوشش نہیں کر رہے تھے بلکہ اسلام سے کمپرومائز کرنے کی کوشش کر رہے تھے. دوسرا انہوں نے وہ یہ نہیں کہہ سکے کہ آپ آ ہی نہیں سکتے عمرہ کو، انہوں نے کہا کہ اگلے سال آنا، کم از کم آنے کی اجازت تو دی. پھر کم از کم انہوں نے معاہدہ تو کیا، لیکن اس کے بعد اتنے فائدے ہونے لگے کیونکہ اس میں جو لفظ تھا رجل کا لفظ تھا کہ جو بھی رجل آئیں گے تو ان کو مسلمانوں کو لوٹانا پڑے گا مکہ سے جو لوگ بھی آئیں گے، اور لیکن اس میں عورتوں کا ذکر نہیں تھا. تو کہا جاتا ہے کثرت سے خواتین آنے لگی اسلام قبول کرنے. سورہ ممتحنہ چاہے تو آپ پڑھ لیں. تو اب ان لوگوں نے جب تقاضا کیا کہ یہ عورتیں جو آ رہی ہیں مکہ سے مدینہ اسلام قبول کرنے تو انہیں واپس کرو، تو اسی وقت ان سے کہہ دیا گیا کہ عورتوں کے بارے میں کوئی معاہدہ ہی نہیں تھا، جو بات کی گئی تھی معاہدے میں رجل کے بارے میں تھی، عورتوں کے بارے میں نہیں تھی. تو اب دیکھیں کیسے ہر چیز مسلمانوں کے حق میں اور فیور میں ثابت ہو رہی تھی. تو ابھی جو حالات میں ہم ہیں، ٹھیک ہے مشکل گھڑی ہے، مشکل اوقات ہیں، لیکن ہم کو اسی میں سے خیر ڈھونڈ نکالنا ہے، اسی میں سے ہم کو ایسے کام کر جانے ہیں جو ہمارے لیے آگے چل کے خیر کا باعث ہو. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ورکعوا واسجدوا واعبدوا ربکم وافعلوا الخیر، بس رکو کرو، سجدہ کرو اور عبادت کرو اپنے رب کی، اور جو بھی خیر تم کر سکتے ہو خیر کے کام. تو آپ دیکھیں الحمدللہ ہمارے پاس بہت سارے مواقع ہیں ابھی کہ ہم رکوع کر سکتے ہیں لمبے لمبے، سجدے کر سکتے ہیں لمبے لمبے، اللہ تعالیٰ کی عبادت کر سکتے ہیں، کئی ذریعے ہیں اللہ تعالیٰ کی عبادت کے، اور وف الخیر، اور جو بھی کچھ تم کرو گے خیر. تو ہم کو تو نیکیاں کرنی ہیں، ہم کو خیر کے کاموں میں آگے بڑھنا ہے. اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وما عند اللہ خیر و ابقا للذین آمنوا و علی ربہم یتوکلون، بس اللہ کے پاس ہے باقی اور بہتر رہنے والی چیز نیکیاں، وہ لوگ جنہوں نے ایمان لایا اور اپنے رب پر ہی جنہوں نے بھروسہ کیا. تو ہر وقت ایک سا نہیں رہتا، ان مال اسری اسرا فن مال اسری اسرا، کہ بے شک تنگی کے ساتھ آسانی ہے، اور بے شک تنگی کے ساتھ آسانی ہے. اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا کہ تنگی کے بعد آسانی ہے، بلکہ تنگی کے ساتھ آسانی ہے. آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے آسانیاں بھی تو بہت کر دی ہیں نا، اگر لاک ڈاؤن ہے تو بہت سارے فائدے بھی ہم کو اس میں ملے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے ہم گھر میں ہیں، یہ سوچیں جیسے کہ کچھ لوگ، میں نے ابھی کہا نا آپ سے کہ کچھ لوگ صرف منفی سوچ رکھتے ہیں، اور وہ جو آدھا گلاس خالی ہے اس پر نظر کر کہتے ہیں کہ گلاس خالی ہے، جبکہ جو مثبت سوچ رکھنے والے لوگ ہیں وہ کہتے ہیں کہ آدھا گلاس فل ہے، یعنی آدھا گلاس بھرا ہوا ہے. تو بہت سارے لوگ بہت سارے بچے کہیں ہائے کیا کریں گھر میں، کہاں جائیں، کہیں جانے کو نہیں مل رہا ہے، یہ نہیں وہ نہیں. آپ سوچیں اللہ کا شکر ادا کریں کہ گھر تو ہے رہنے کو، گھر والے تو ہیں، آپ کے اپنے تمام خاندان کے لوگ ہیں، بہن بھائی والدین سب ساتھ میں ماشاء اللہ، اس سے بڑھ کر اور کیا چاہیے؟ اگر یہ شیلٹر بھی نہ ہوتا، یہ گھر بھی نہ ہوتا تو کیا کرتے؟ تو گھر, یہ تو گھر کو تو ہم سویٹ ہوم کہتے ہیں نا, جب کہیں کہیں آپ جا کر رہ کر آئیں ذرا دو چار دن اور گھر واپس آ کر دیکھیں تو ہم کہتے ہیں کہ سویٹ ہوم, ہمارا اتنا خوبصورت پیارا گھر, چاہے وہ چھوٹا سا ہی کیوں نہ ہو, لیکن ہر ایک کو اپنا گھر بہت اچھا لگتا ہے. چاہے وہ ہو سکتا ہے ایک جھوپڑ پٹی میں رہنے والے غریب لوگ ہوں, لیکن ان کو اپنی جگہ اچھی لگتی ہے کیونکہ ان کو جو کمفرٹنس یا کمفرٹیبل فیل ہو سکتا ہے اپنے گھر میں, کہیں باہر نہیں ہو سکتا. تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ وہ لوگ یعنی جو خیر کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے پاس باقی رہے گا, وہ خیر اللہ تعالیٰ کے پاس وہ موجود پائیں گے. کون لوگ؟ لیکن وہ لوگ جنہوں نے ایمان لائے اور اپنے رب ہی پر جنہوں نے بھروسہ کیا, جن کو اپنے رب پر ٹرسٹ ہے. تو ضرور اس رات کی صبح بھی ہوگی, ضرور اس اندھیرے کے بعد اجالا بھی ہوگا, اس آزمائش کے بعد ان شاء اللہ تعالیٰ خوشی بھی ضرور عطا کرے گا. ان شاء اللہ تعالیٰ سے امید رکھیں جو اپنے رب پر ٹرسٹ کرتے ہیں, جو اپنے رب پر بھروسہ کرتے ہیں. جیسے کہ صلح حدیبیہ کے موقع پر ہوا کہ بظاہر لوگ اس کو شر سمجھ رہے تھے, بظاہر لوگ اس کو اپنی ہار سمجھ رہے تھے, شکست سمجھ رہے تھے, لیکن سبحان اللہ آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے کیسے اس شر میں سے خیر کو نکال لایا کہ وہی چیز مسلمانوں کے حق میں بہتر ثابت ہوئی. عثمان رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ جب باغیوں نے ان کو گھیر لیا تھا, آپ کو معلوم ہوگا نا کہ ایک شریر قسم کا ٹولہ تھا جو کہیں باہر سے آیا تھا, اور انہوں نے عثمان رضی اللہ عنہ پر غلط سلط الزامات لگائے اور بہت زیادہ بدتمیزی کی, نافرمانی کی, اور بہت زیادہ مدینہ کی حرمت کو انہوں نے پامال کیا. شر پسند لوگ تھے سمجھے. جب انہوں نے عثمان رضی اللہ عنہ کے گھر کو گھیر لیا تو عثمان رضی اللہ عنہ محصور ہو گئے تھے, کہا رہے تھے کہ ان کو کھانا پانی بھی پرووائڈ نہیں کرنے دے رہے تھے. بہت مشکل سے حسن اور حسین رضی اللہ عنہما, عبداللہ بن زبیر, ایسے کچھ لوگ, یہ لوگ کھانا ان کو پہنچا رہے تھے بہت مشکل سے. تو بہرحال جب انہوں نے ان کے گھر کو گھیرے میں لے لیا اور ان کو نظر بند کر دیا اور ان سے سب چیزیں روک دی گئیں, تو ان کے پاس ان کا قرآن تھا. وہ اپنا قرآن کہہ رہے تھے, کثرت سے تلاوت قرآن کرتے تھے اور روزے رکھتے تھے. ایون جس وقت ان کو شہید کیا گیا کہہ رہے تھے, اس وقت بھی وہ روزے سے تھے اور ان کے سامنے ان کا قرآن, ان کا مصحف رکھا ہوا تھا اور وہ تلاوت کر رہے تھے. سبحان اللہ, آپ سوچیں. اور عثمان رضی اللہ عنہ کے بارے میں ہی آتا ہے کہ وہ 3 دن اور 3 رات میں قرآن کمپلیٹ کر لیا کرتے تھے, اور انہی کے مصحف پر وہ نشانات لگے ہیں جو 7 منزلوں والے نشانے جو میں آپ کو شروع دن سے بتا رہی ہوں, کہ قرآن کو انہوں نے 7 حصوں میں تقسیم کر رکھا تھا کہ ہر دن وہ 7 منزلوں میں تقسیم کر کے 7 دن میں قرآن کی تلاوت کمپلیٹ کر لیا کرتے تھے. اور یہ رسول اکرم کی حدیث کی وجہ سے تھا کہ رسول اکرم نے عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ عنہ سے کہا تھا کہ دیکھو اتنی جلدی جلدی تم قرآن نہ ختم کیا کرو, وہ ایک دن ایک رات میں قرآن پڑھ لیتے تھے. تو کہا کہ دیکھو ایسا کرو کہ 1 مہینے میں پڑھا کرو. تو انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ میری تو اس سے زیادہ کی استطاعت ہے. آپ نے کہا ٹھیک ہے, اس سے تھوڑا اور کم کر لو. انہوں نے کہا کہ نہیں یا رسول اللہ, میری اس سے بھی زیادہ کی استطاعت ہے. کہا کہ ٹھیک ہے, پھر 1 ہفتے میں پڑھا کرو. تو کہا کہ یا رسول اللہ میری اس سے بھی زیادہ کی استطاعت ہے. تو کہا کہ ٹھیک ہے, بس پھر 3 دن. اس سے کم عرصے میں جس نے قرآن کو پڑھا, اس نے قرآن کو بالکل نہ سمجھا نہ پڑھا, یہ رسول اکرم نے فرمایا. تو اسی بنا پر کچھ لوگوں نے اللہ کے رسول کی اس حدیث کی بنا پر اس کو 30 پاروں میں ڈیوائڈ کیا. یہ بہت 500 سال کے بعد کی تقسیم, یہ پارے جز, اس سے پہلے پارے نہیں تھے. کچھ لوگوں نے, صحابہ اکرام نے رسول اکرم کی اس حدیث کو لے کر کے 1 ہفتے میں قرآن کو کمپلیٹ کر, انہوں نے اس کو 7 منزلوں میں تقسیم کیا تھا تاکہ 7 دن میں قرآن کمپلیٹ ہو جائے, اور یا پھر اس کو 3 دن سے کم میں ختم نہیں کیا جا سکتا تھا. آپ دیکھیں عثمان رضی اللہ عنہ کا جو وہ دور تھا, کتنا ابتلا اور آزمائش کا دور تھا کہ ان کو محصور کر دیا گیا, ان کو پھر آخر کار شہید بھی کر دیا گیا. یعنی باغیوں کا ٹولہ ان کے قتل کے در پہ آزار تھا, لیکن وہ نہ ڈرے نہ گھبرائے. اور انہوں نے کہا تھا کہ ان کو اللہ کے رسول کی وہ حدیث یاد تھی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اے عثمان, اللہ تعالیٰ تمہیں ایک کرتا پہنائے گا, ایک قمیص پہنائے گا, اور لوگ تم سے وہ چھیننا چاہیں گے اور اتارنا چاہیں گے, تم انہیں بالکل نہ دینا. تو اس کی بنا پر عثمان رضی اللہ عنہ اپنی بات پر لگے رہے, ڈٹے رہے, استقامت اختیار کی. لیکن آپ دیکھیں انہوں نے اپنا وہ وقت کس طرح سے گزارا, کوئی پینک نہیں ہوئے, کوئی انہوں نے شکایت ہی نہیں کی, بلکہ انہوں نے وہ وقت اپنا تلاوت قرآن, ذکر و اذکار اور روزہ رکھنے میں گزارا ماشاءاللہ, اور مثبت سوچ. تو یہ ایک مومن کا معاملہ ہوتا ہے کہ وہ ہر شر سے خیر کو ڈھونڈ نکال لاتا ہے. ایک اور بہت اچھا واقعہ ہے کہ ایک صحابی کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے لایا گیا, اور اس وقت تک شراب کی حرمت نازل ہو چکی تھی اور شراب پر سزائیں بھی دی جاتی تھی, لیکن شراب کے لیے کوئی مستقل سزا مخصوص نہیں تھی. تو جب 3rd ٹائم وہ صحابی کو لایا گیا اور رسول اکرم کے سامنے پیش کیا گیا, اور عمر رضی اللہ عنہ بازو میں کھڑے تھے اور بہت غصے میں تھے, اور کہا کہ یا رسول اللہ ابھی حکم دیجیے, اس نافرمان کی گردن قلم کر دیتا ہوں, سر قلم کر دیتا ہوں, کہ 3rd ٹائم شراب کے لیے لایا گیا. تو رسول اکرم نے کہا کہ نہیں. اب دیکھیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنی مثبت سوچ تھی, اب کیسے ہر شر سے خیر کو ڈھونڈ نکال لاتے تھے. اب ہم جیسے لوگ ہوتے تو ہم کہتے کہ ہاں کتنا نافرمان ہے, کتنا شراب پی رہا ہے, اس کو تو سزا ملنی چاہیے, ایسا ویسا, پتہ نہیں, کیونکہ ہم لوگ منفی سوچوں کی طرف زیادہ جاتے ہیں یا منفی کاموں کی طرف زیادہ جاتے ہیں بنسبت مثبت سوچ کے. تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھیں کیا کہا اور کتنا خوبصورت جملہ تھا آپ کا کہ جس کی وجہ سے وہ صحابی کی دنیا بدل گئی. تو چونکہ وہ تھرڈ ٹائم آئے تھے شراب کے لیے اور اس زمانے میں کسی کو 40 کوڑے مارے جاتے تھے, کسی کو 20 کوڑے مارے جاتے تھے, الگ الگ سزائیں دی جاتی تھیں, یعنی کوڑوں ہی کی سزا ہوتی تھی لیکن 10 کوڑے سے زیادہ نہیں مارے جاتے تھے. تو بہرحال رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان صحابی کی طرف دیکھ کر فرمایا کہ اسے چھوڑ دو, یہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے. سبحان اللہ, آپ سوچیں, یہ جملہ سننا تھا کہ وہ صحابی, کہا جاتا ہے کہ بالکل ان کی نظریں جھک گئیں اور وہ کہتے کہ میں نے دل میں ارادہ کر لیا کہ میں آئندہ کبھی اب شراب کو ہاتھ نہیں لگاؤں گا. جب رسول اکرم کو مجھ پر اتنا ٹرسٹ ہے اور رسول اکرم نے اتنی مثبت سوچ والی مثبت بات کہی ہے میرے تعلق سے, اور واقعی میں بات صحیح تھی. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ آپ کو محبت ہوتی ہے اللہ اور اس کے رسول سے لیکن اس کے باوجود نافرمانی ہو جاتی ہے. تو صحابی نے اس کے بعد کہا جاتا ہے کہ انہوں نے کبھی پھر شراب کو ہاتھ نہیں لگایا. آپ دیکھیں رسول اکرم کا ایک جملہ کتنا کام کر گیا. کیا سزا وہ کام کر سکتی تھی جو یہ محبت بھرا جملہ کام کر گیا؟ سامنے والے کو اعتماد دینا, سامنے والے پر ٹرسٹ کرنا, سامنے والے کو ایک موقع اور فراہم کرنا, ہم تو کبھی نہ دیں گے. ہم تو سامنے والے کو جب تک کہ اس کو ہزار طرح سے 10 باتیں کر کے بھی, کئی باتیں کر کے اس کو اپنی زبان سے ہی اتنے کوڑے مار دیں گے اور ایسی مار ماریں گے کہ بیچارہ شرم سے ہی مر جائے گا. ہم کسی کو نہیں چھوڑتے ہیں. ہمارے یہاں تو لوگ ایسے ہیں کہ بےچارے, کچھ لوگوں نے اپنی زندگی چینج کر لی اگر ان کی نوجوانی کی ایج میں ان کا کچھ رہا بھی ہو, کوئی مسئلہ, کوئی بھی افیئر وغیرہ, یا کچھ غلطی کر گئے ہوں. لیکن اب کوئی شخص اگر بدل جاتا ہے, اپنی زندگی کو بدل دیتا ہے اور وہ نیک بن جاتا ہے, نماز کا پابند ہے, لیکن ہمارے یہاں کے لوگ نہیں چھوڑتے ہیں. کہتے ہیں اچھا دیکھو بڑے نیک بنے ہیں, 100 چوہے کھا کے بلی حج کو چلی. یہ بہت غلط جملہ ہے اصل میں. اور جب لوگ نیکی کی طرف آ جائیں تو ان کو پرانے گناہوں پر آر نہ دلاؤ, یہ بہت بڑے گناہ کی بات ہے. اور اگر کسی کا گناہ چھپا ہوا ہے تو اس کے گناہوں کو اچھالو نا, بتاؤ نا. کیا ہم نہیں چاہتے کہ کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں پر پردہ ڈالے؟ لہٰذا یہ بہت تکلیف دینے والی بات ہے. تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بس اتنا کہا کہ اسے چھوڑ دو, یہ شخص اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے. یقین جانیے اس کے بعد وہ صحابی کہتے ہیں کہ میں نے زندگی میں کبھی شراب کو ہاتھ نہیں لگایا. سبحان اللہ, ایک محبت بھرا جملہ, ایک مثبت سوچ, ایک شر سے خیر کو نکال لانا, یہ ہمیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے ملتا ہے. ہم سیرت پڑھیں تو صحیح, ہم جب سیرت پڑھیں گے تو ہم کو اپنی زندگی کے کوئی ایک شعبے میں نہیں رہنمائی ملے گی بلکہ ہم کو اپنی زندگی کے ہر شعبے میں رہنمائی ملے گی. ماشاءاللہ, رسول اکرم کا جو طریقہ تربیت تھا, آپ کا جو اٹھنا بیٹھنا, آپ کا انداز, اپنے گھر والوں سے, اپنے دوستوں سے, اپنے ملنے جلنے والوں سے, پوری امت کے ساتھ جو آپ کے معاملات تھے, یہ آپ کا عمل تھا, وہ کیسا بہترین تھا, ماشاءاللہ ہمارے لیے مشعل راہ ہے. تو بہرحال وہ صحابی کو چھوڑ دیا گیا. عبداللہ ابن مبارک رحمہ اللہ کے بارے میں آتا ہے یا ایاز کے بارے میں آتا ہے, دونوں میں سے کسی ایک کا واقعہ ہے یہ, کہ ان کے پڑوس میں ایک مشرک پڑوسی رہا کرتا تھا, کہا جاتا ہے, اور مشرک تھا یا کوئی نافرمان تھا, مجوسی تھا بہرحال. اور وہ دن رات, اس کو معلوم تھا کہ جو میرے پڑوس میں ہے کوئی بہت ہی دیندار قسم کے پرسن ہیں اور ان کے پاس لوگ آتے رہتے ہیں مسائل دریافت کرنے کے لیے, لیکن وہ کہا رہتا کہ جان بوجھ کر رات میں جس وقت وہ تہجد کے لیے کھڑے ہوتے تھے وہ میوزک بجانا شروع کر دیتا تھا, جو بھی اس زمانے کی جو ان کے پاس میوزک ہوگی تو وہ زور سے بجانا شروع کر دیتا تھا, اور آدھی یعنی شرابی بھی تھا وہ. تو بہرحال ایک دن ایسا ہوا, کہا جاتا ہے کہ انہیں جان بوجھ کر وہ پڑوسی ہونے کے ناطے ان کو تکلیف دیا کرتا تھا عبداللہ ابن مبارک رحمہ اللہ کو, یا قاضی ایاز تھے, واللہ عالم دونوں میں سے کسی ایک کا واقعہ ہے یہ. تو دو چار دن ہو گئے ان کو اس پڑوسی کی آواز نہیں آئی, اس کی شور کی یا اس کی میوزک وغیرہ کی. تو وہ حیران ہوئے اور کہا کہ پوچھا انہوں نے اپنے ساتھیوں سے کہ یہ پڑوس میں جو شخص رہتا تھا اس کی کچھ آواز نہیں آ رہی ہے, کوئی خیر تو ہے, کیا ہوا؟ تو کہا کہ اسے پولیس پکڑ کر لے کر گئی ہے اور وہ گرفتار ہو گیا, جیل میں ہے. تو کہا جاتا ہے کہ دو دن گزرے, اس کے بعد وہ شخص واپس آ گیا. لوگ بہت حیران تھے کہ کیسے یہ واپس آیا. جب ان سے پوچھا گیا تو انہوں نے کہا کہ, جب وہ مشرک سے پوچھا گیا کہ کون تمہیں لے آیا, کیسے تم واپس آئے, تو کہا کہ میرے پڑوسی مجھے ضمانت پر رہا کر آگے لائے ہیں. آپ دیکھیں کہ کیسا کیا اثر ہوا ہوگا. اور بعض روایت سے پتہ چلتا ہے کہ اس شخص نے بعد میں اسلام قبول کر لیا ان کے اخلاق سے متاثر ہو کر. آپ دیکھیں بعض اوقات وہ تقریریں کام نہیں کرتی ہیں جو آپ کا ایک عمل, آپ کی ایک مدد اتنا بڑا کام کر جاتا ہے, کہ کیسے انہوں نے اس شر سے خیر کو نکال لایا. ہم جیسے لوگ ہوتے تو ہم تو کہتے کہ ہاں بہت اچھا ہوا, کہ اچھا ہوا جیل چلا گیا, سکون سے مجھے میرا کام کرنے کا موقع ملے گا, ایسے پڑوسی سے تو اللہ تعالیٰ بچائے. لیکن آپ دیکھیں, کیونکہ رسول اکرم نے فرمایا نا کہ یہ بھی ایک ایمان کی علامت ہے کہ اس کا پڑوسی بھوکا رہے اور آپ کھا پی رہے ہیں, پڑوسی تکلیف میں اور آپ آرام میں ہیں, اور پڑوسی یعنی 40 گھر کی حد تک بتائی ہے اس کی حدود پڑوسیوں کی کہ ان کو تکلیف نہ دیا جائے، اپنی دیوار کی وجہ سے بھی پڑوسی کو تکلیف نہ دی جائے کہ تم اپنی دیوار اونچی نہ کر لو کہ تم اس کے گھر کی روشنی روک لو۔ اتنے حقوق بتائے گئے ہیں پڑوسیوں کے، اور یہ ایمان کی علامت ہے پڑوسیوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا۔ تو کیسے وہ لوگ تھے کہ کیسے وہ شر سے خیر کو ڈھونڈ نکال آتے تھے ماشاءاللہ، اور اس کا اثر پھر کتنا ہوتا تھا کہ یعنی پھر لوگوں کو ڈنڈے کے زور سے نیک نہیں بنایا جاتا تھا، بلکہ یہ لوگوں کا اخلاق تھا جو دین کے داعی ہوتے تھے یا جو علماء تھے یا صحابہ کرام یا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی باتوں سے ان کے عمل سے لوگ خود دیکھ کر اسلام قبول کر لیتے تھے ماشاءاللہ۔ تو شر سے خیر کو ڈھونڈ نکالنا ایک مومن کا عام طرز عمل ہوتا ہے۔ ایک اور بہت اچھی آیت ہے قرآن کی، سورہ قصص۔ آپ کو معلوم ہوگا کہ جب موسیٰ علیہ السلام سے غلطی سے قتل ہو گیا اور پھر وہ وہاں سے نکل کھڑے ہوئے، جب ان کو بتایا گیا کہ تمہارے قتل کے فیصلے ہو رہے ہیں، تو وہ بغیر کچھ ساز و سامان لیے، بغیر کچھ زیادہ راہ لیے ویسے ہی نکل کھڑے ہوئے اور مدین کی طرف چلے۔ اور آپ دیکھیں، نہ کوئی سواری تھی نہ کچھ نہیں تھا، پیدل نکل کھڑے ہوئے ہوں گے، ہو سکتا کسی سے راستے میں سواری اگر مل گئی ہو تو مل گئی ہو۔ کتنا لمبا سفر کیا ہوگا کہ مدین پہنچے، ایک بستی میں پہنچے، اور پھر وہاں بیٹھ کر دعا کی، فقال ربی انی لما انزلت الی من خیر فقیر، کہ اے میرے رب، جو بھی خیر تو میرے لیے نازل کرنا چاہے میں اس کا محتاج ہوں۔ تو ابھی بھی آپ بیٹھے بیٹھے اپنے اس گھر میں جو لاک ڈاؤن ہے اس میں آپ دعا کر سکتے ہیں کہ اے اللہ تعالیٰ، جو بھی بھلائی تو میرے لیے نازل کرنا چاہے میں اس کا محتاج ہوں۔ آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے کیسے بھلائی نازل کر دی ان کے لیے۔ اب اتنے پریشانی کی حالت میں وہ گئے تھے، جیسے ابھی ہم لوگ لاک ڈاؤن کی کیفیت میں ہیں، ابھی ہم لوگ گھروں میں بند ہیں، ہم سوچتے کہ ہم بھلا کیسے کسی کی مدد کریں، ہم تو خود بند ہیں۔ تو کیوں نہیں، بہت سارے مواقع مل سکتے ہیں آپ کو مدد کے، بہت سارے کام آپ کر سکتے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام وہاں پہنچے، ان کے پاس نہ ان کا کھانا تھا، نہ ان کا لباس تھا، نہ ان کے پاس کچھ پیسے تھے، کچھ بھی نہیں تھا۔ بس اللہ تعالیٰ سے دعا کر لی کہ اللہ تعالیٰ، تو جو بھی بھلائی کرے گا نازل، میں اس کے لیے محتاج ہوں۔ اب آپ دیکھیں کہ خود بے یار و مددگار بیٹھے ہیں، خود بھوکے پیاسے ہیں، اتنا لمبا سفر طے کر کے آئے ہیں۔ اب جب وہاں دیکھا کہ دو لڑکیاں کھڑی ہیں اور ان کو کچھ ضرور کچھ نہ کچھ حاجت ہوں گی، تو اب ان سے بیٹھا نہیں گیا، کیونکہ ان کی طبیعت میں تھا نا کہ کسی کی مدد کرنا۔ تو ایک مومن کبھی بھی اپنے وقت کو خالی اور ضائع نہیں جانے دیتا ہے، وہ ہمیشہ اپنا وقت دوسروں کو فائدے دیتا ہے۔ تو کیا کیا انہوں نے، ان لڑکیوں سے پوچھا کہ کیا تم کرنا چاہتی ہو، تو انہوں نے کہا کہ ہم پانی پلانا چاہتی ہیں جانوروں کو۔ دیکھیں، انہوں نے ان کا پانی پلا دیا، جانوروں کو پانی پلا دیا اور واپس ان کو دے بھی دیا، اور کوئی شکریہ کی توقع بھی نہیں لگ۔ ماشاء اللہ، کیسے آپ دیکھیں کہ ابھی خود بے یار و مددگار ہیں، خود قسم پرسی کی، خود ایک ایسی مشکل حالت میں، خود ابتلا میں ہے، ایک آزمائش میں ہے کہ نہ گھر ہے، نہ بیٹھنے کو جگہ ہے، نہ کھانے کو کچھ ہے، کچھ بھی نہیں ہے، اور پھر اس میں بھی دوسروں کی مدد کا خیال۔ تو آپ بھی اگر ایسے وقت میں دوسروں کی مدد کا خیال رکھیں گی اور شر سے خیر کو ڈھونڈ نکال لیں گی، کوئی ایسی اسکلس اپنائیے جس میں آپ کسی نہ کسی طرح سے دوسروں کو ہیلپ کر سکتی ہیں، یا خود اپنے گھر والوں کو ہیلپ کریں، گھر والوں کا ہاتھ بٹائیں، اس وقت سے فائدہ اٹھائیں اور خیر ڈھونڈ لائیں، اور اللہ تعالیٰ سے دعا کریں، اللہ تعالیٰ سے امید رکھیں کہ اللہ تعالیٰ ضرور حالت کو بہتر کرے گا۔ ایک آخری واقعہ کہہ کے ہم اپنی بات ختم کریں گے۔ آپ دیکھیں کہ مومن کیسے شر سے خیر نکال لاتا ہے۔ جب آپ کو معلوم ہوگا، بہت مشہور واقعہ ہے اور کئی دفعہ تفاسیر میں اس کو بیان بھی کیا جا چکا ہے، کہ موریس بکائی بہت مشہور پرسن گزرے ہیں، ان کی کتابیں ہیں قرآن اینڈ ماڈرن سائنس کے نام سے، کئی لوگ اس کو پڑھ کر مسلمان ہوئے ماشاء اللہ۔ اور یہ ایک ایسے ڈاکٹر تھے کہ جو صرف اور صرف جو حکمراں ہوتے ہیں، پریسیڈنٹ، پرائم منسٹر وغیرہ، بادشاہ، ان کے ہارٹ کا علاج کیا کرتے تھے، دل کا علاج کرتے تھے۔ کہا جاتا ہے کہ جب شاہ فیصل کے علاج کے لیے ان کو بلایا گیا یہاں پر، تو ان کو ہوٹل میں ایک کمرہ دیا گیا، اور وہاں ہوٹل میں قرآن رکھا ہوا تھا انگلش ورژن، اور انگلش والے قرآن میں عربی نہیں ہوتی ہے یوزولی۔ تو ایک دن انہوں نے شاہ فیصل سے بات کرتے کرتے کہا کہ ہاں، میں نے پڑھا ہے قرآن، بہت اچھی کتاب ہے جو محمد نے لکھی ہے۔ تو کنگ فیصل وہ بہت حیران اور کہا کہ یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں، یہ کتاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نہیں لکھی ہوئی ہے، یہ تو اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے۔ اور شاہ فیصل نے ان کو ایک بہت اچھا جملہ کہا۔ آپ دیکھیں کیسے، یعنی اگر ہم جیسے لوگ ہوتے تو ہم تو بہت بھڑک اٹھتے، اور ہم ہو سکتا کچھ کہہ دیتے اور ناراض ہو جاتے اور ان کو وہاں سے ہٹا دیتے کہ آپ چلے جائیے یہاں سے، لیکن شاہ فیصل نے کتنا اچھا جملہ کہا۔ یہی حکمت ہوتی ہے ایک مومن میں، کہ انہوں نے کہا کہ اگر آپ قرآن کو عربی میں پڑھتے تو کبھی یہ جملہ نہ کہتے کہ یہ محمد کی لکھی ہوئی بک ہے، آپ اسے عربی میں پڑھیے، پھر اس کی بات کہیے گا کہ یہ اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے، تب آپ کو سمجھ میں آئے گا۔ اب یہ چیز موریس بکائی کے دل میں بیٹھ گئی، اور کہہ رہے تھے جب وہ یہاں سے واپس گئے، اپنے شہر واپس گئے، اپنی کنٹری، تو انہوں نے وہاں پر ایک عربی کا ٹیوٹر لگوایا، اور ان کو صرف ایک دن چھٹی ملتی تھی ہفتے میں، سنڈے۔ انہوں نے وہ سنڈے والی چھٹی سے فائدہ اٹھایا اور ہر سنڈے وہ عربی ٹیوٹر کے پاس جاتے تھے اور انہوں نے عربی سیکھی اور قرآن کو عربی میں سمجھنا شروع کیا۔ کہا جاتا ہے ابھی قرآن کمپلیٹ بھی نہیں ہوا تھا، صرف ہاف قرآن ہوا تھا، تو اس وقت انہوں نے اسلام قبول کر لیا اور کہا کہ واقعی میں یہ اللہ کی کتاب ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ اگر اس وقت کنگ فیصل ان کو یہ جملہ نہ کہتے اور غصہ ہو جاتے اور ان کو کچھ ہو سکتا غصے میں کچھ اور بات کہہ دیتے، تو یہ اس کا نتیجہ نہیں نکلتا تھا۔ یہ ہوتا ہے کہ ہر شر سے خیر کو ڈھونڈ نکال لانا۔ انہوں نے کہا کہ آپ عربی میں پڑھیے اور یہ ٹھنڈے دماغ سے جب کام کریں گے تبھی ہوگا، غور و فکر کریں گے، ٹھنڈے دماغ سے کام لیں گے، تبھی آپ شر سے خیر کو ڈھونڈ نکال لا سکتے ہیں، ادروائز نہیں۔ تو زندگی ایسے ہی نہیں گزارنا ہے، اس وقت سے بھی فائدہ اٹھائیے، اس فراغت کو غنیمت جانیے اور اس میں سے خیر کو ڈھونڈ نکال لائیے، اپنی اسکلس کو پہچانیے، پینٹنگ کریے اچھی، اللہ تعالیٰ کی جو خوبصورت اللہ تعالیٰ نے جو دنیا بنائی ہے، بے جان چیزیں جو ہیں اس کی پینٹنگ کریے، خوبصورت سین پینٹ کریے، اس میں قرآن کی کوئی آیت لکھیے، ان نفی خلق السماوات والارض، کیلی گرافی سیکھیے آپ، کوئی بھی اچھا آرٹ سیکھیے، ماشاءاللہ کچھ بھی سیکھ سکتے ہیں آپ۔ آج کل تو کتنی چیزیں ہیں، فلاورز بنانا، اپنے گھر کی جو بیکار چیزیں ہیں اس سے ڈیکوریشن کے پیسز بنائیے، اپنے گھر کو اس کی سیٹنگ یا تو چینج کرنا چاہیں تو آپ سیٹنگ چینج کر سکتے ہیں، تھوڑا سا ڈفرنٹ کام۔ تلاوت پر دھیان دیجئے، کچھ صورتیں یاد کریے، الگ الگ کام ہیں، بہت سارے کام ہیں جو آپ کر سکتے ہیں۔ تو اس ایسے وقت سے بھی اس کو بالکل آپ یہ نہ کہہ دیں کہ یہ بلیک پیریڈ ہے یا یہ ایسا وقت ہے کہ ہم کچھ کر ہی نہیں سکتے، ہم ہاتھوں پر ہاتھ رکھ کر بیٹھے ہوئے، نہیں، ہاتھوں پر ہاتھ رکھ کر مت بیٹھیے، بلکہ اس وقت سے فائدہ اٹھائیے اور ایسے وقت کو کارگر بنا کر کوئی اسکلز آپ سیکھ لیجئے اور شر سے خیر کو ڈھونڈ نکال لائیے، یہی ایک مومن کا طرز عمل ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم ایسے وقت سے بھی فائدہ اٹھانے والے بنیں اور اس میں بہت کچھ سیکھنے والے بنیں جو ہمارے لیے آگے چل کر کارآمد ثابت ہو، جو ہمارے لیے دنیا میں بھی خیر کا باعث ہو اور آخرت میں بھی خیر کا باعث ہو، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے پاس جو باقی رہ جانے والی ہے وہ نیکیاں ہیں، خیر کے کام ہیں، خیرات ہے۔ تو ہر خیر کا کام کریے، خیرات کا مطلب ہوتا ہے بہت زیادہ نیکی کے کام، اچھے کام، جس سے دوسروں کو بھی فائدہ پہنچے اور خود آپ کی ذات کو بھی فائدہ پہنچے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے، آمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔